The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah. Here it is, Madani Muzakirah. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatam al-Nabiyyin. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ پاک کا ذکر اور نبی پر درود نہ پڑے وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی اگرچہ جنت میں داخل ہو جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
میرا سوال فطرہ کے متعلق ہے ایک شخص اتنا غریب تھا کہ اپنا گھر نہ تھا اپنی بہن کے گھر رہ رہا تھا اب 5 سال کے بعد اس کا اپنا گھر ہے اور وہ سابقہ 5 سال کا فطرہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ کتنی رقم کا اعتبار کرے موجودہ یا سابقہ فطرہ رقم جواب ارشاد فرمائیے گا
اول تو یہ دیکھیں کہ ان 5 سالوں میں فطرہ واجب تھا یا نہیں اگر آپ صاحب نصاب تھے تو فطرہ واجب تھا تو جس سال فطرہ واجب تھا اس سال جو رقم بنتی تھی اتنی رقم آپ نے ادا کرنی ہے یہ جو بھی مطلب یعنی کہ بنتا ہو فطرہ وہ حساب لگا لیں آپ اور کشمش کا بھی اسی طرح حساب لگا سکتے ہیں عجوا شریف کھجور سب سے زیادہ قیمتی فطرہ یہ ہے اور فرنیچر بہتر سے بہترین لیا جاتا ہے کھانے کی ڈش بھی زیادہ عمدہ ہو تو بھاتی ہے تو اسی طرح فطرہ بھی زیادہ بھانا چاہیے اس میں ثواب زیادہ ملے گا جنت کی نعمتیں انڈرسٹوڈنگ زیادہ ملیں گی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
میرے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی داڑھ کو سن کروانے کے لیے اس کے اندر ٹیکہ لگایا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا
داڑھ میں دانت نکالنے کے لیے سن کرنے کے لیے لگاتے ہیں تو یہ ٹیکہ لگنے سے وہ جاتا تو داڑھ وہ بسوڑے میں گوشت کے اندر ہی جاتا ہے وہ حلق میں بظاہر تو جاتا نہیں ہے اگر یہ حلق میں بھی کچھ جاتا ہے اس کا حصہ یہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے حلق میں نہیں جاتا صرف داڑھ گوشت میں جاتا ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے حلق میں اگر اترتا ہے نیچے تو پھر مسئلہ کھڑا ہوگا روزے ٹوٹنے گا البتہ داڑھ اگر اکھڑوانی ہے تو خون حلق میں نہ جائے یہ بہت مشکل کام ہے روزے میں اکھڑوانی تو نہیں چاہیے اگر درد کی وجہ سے لگایا تو اور بات ہے پین کلر صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
اگر کوئی روزے دار سفر کے دوران روزہ افطار ہو گیا ہے وہ پیچھے فون کر کے پوچھتا ہے اپنے علاقے میں اس وقت کے حساب سے افطار کرنا چاہیے کہ جہاں پہ وہ موجود ہے وہاں مطلب کرنا چاہیے اس وقت
جہاں موجود ہے وہاں سورج ڈوبنے کا اعتبار ہے وہیں کے حساب سے روزہ افطار کریں نماز کا کیا کریں گے 12 گھنٹے کا بھی فرق ہوتا ہے اپنے وطن کے حساب سے نماز پڑھیں گے تو وہاں زہر ہو رہی ہوگی آپ کی عشاء ہو رہی ہوگی تو جہاں موجود ہیں وہی کے نماز روزے کے اوقات ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
جی میری والدہ کی عمر ہے 80 سال تو انہوں نے پہلے روزے کو رکھتے رہے ہیں سارے اس دفعہ روزے نہیں رکھتے تو ان کو ہیپاٹائٹس سی ہے تو اس کا جو روزہ رمضان کا دیا کتنا دینا پڑے گا ان کو اجر کتنا دینا پڑے گا
اللہ پاک آپ کی امی جان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اللہ کرے صحت یاب ہو جائے، تو اس کا کفارہ نہیں ہے، اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائیں گی. تو جب یہ ٹھیک ہو جائیں، اور اس وقت اگر روزہ ان کو رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ صورت یہ کہ جیسے روزہ رکھتی ہے تو جان کا خطرہ یا عقل چلی جانے کا خطرہ یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ یا دیر میں اچھا ہونے کا خطرہ ہے، اور اس کا یہ تجربہ ہے، یا پھر ایسا ڈاکٹر جو خوف خدا والا ہے جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے شرع شریعت میں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ روزہ رکھیں گی تو ایسا ان کو ہو سکتا ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، جو بھی میں نے یہ خطرات بتائے، تو اب روزہ ترک کرے اور قضا کر لے، بعد میں جب صحت ہو جائے تو قضا کر لے.
اور اگر ان کی والدہ کی عمر بہت بڑی ہو گئی ہو کہ اب ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟
یہ میں غور کر رہا ہوں، 80 سال بھر نہیں ہے، بعض آپ کو 90 سال کے بھی چلتے پھرتے ہو ملیں گے، بعض 60 سال میں ہی بیچارے ڈرک جاتے. اب اگر امی آپ کی اتنی ضعیفہ ہیں کہ آئندہ مطلب ان میں اب روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، ظاہر ہی اس کی کیفیت یہ بتاتی ہے، تب تو مطلب یہ کہ ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر دے دیا جائے. اس میں ہیپاٹائٹس سی یا بیماری کا کوئی وہ نہیں ہے، ایسی بڑھاپے کی وجہ سے ایسی کمزور ہو چکی ہے، اور اگر بڑھاپے کی وجہ سے کمزور نہیں ہے، صرف بیماری کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گئی ہے، اور امید ہے کہ آئندہ یہ جب بیماری چلی جائے گی تو پھر یہ چلتی پھرتی ہو جائیں گی، روزہ رکھنے قابل ہو جائیں گی، تب تو کفارہ نہیں ہے. کفارہ اسی صورت میں کہ آئندہ ان کے بڑھاپے کی وجہ سے جو کمزوری آئی ہے وہ دور ہونے کی امید نہیں ہے. تو اب یہ کہ ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر جتنی مقدار ہے یہ کسی ایسے فقیر کو دے دے کہ جو مطلب زکوٰۃ جس کو دی جا سکتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات آ رہے ہیں، بیوی اپنے شوہر کو زکات دے سکتی ہے؟
نہیں دے سکتی.
شوہر بیوی کو زکات دے سکتا؟
نہیں دے سکتا.
قرآن کریم کو کیا غلاف میں رکھ سکتے ہیں؟
احترام ہے اس کا، اچھی بات.
بخار کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟
بخار اگر اتنا ہے کہ بڑھ گیا ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی یا بخار بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، بخار والے کو یا تو اپنا تجربہ ہے یا کوئی ایسا ڈاکٹر جو خوف خدا والا ہے، شریعت کے مسئلے سمجھتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی ڈاکٹری ہماری یہ کہتی ہے کہ یہ جو خطرات میں نے بتایا یہ چاروں میں سے کوئی خطرہ ہے، اس کو روزہ مت رکھو، تب روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لیں، ورنہ تھوڑا بہت بخار تو چلتا رہتا ہے، روزہ بھی چلتا رہتا ہے.
روزے کی حالت میں کسی نے قصدن گناہ کر کے روزہ توڑا تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ افطاری کر دی، کھا لیا، پی لیا، جو جتنی چیزوں کا منع ہے.
روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک باندی یا غلام آزاد کرے، اور اب غلام باندی کا زور دور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ نہ کر سکے، مثلا اس کے پاس نہ لونڈی غلام ہے نہ اتنا مال کے خرید سکے، یا مال تو ہے مگر غلام میسر نہیں، جیسا کہ آج کل لونڈی غلام نہیں ملتے، تو اب پے در پے 60 روزے رکھے. یاد رہے اگر سنے ہجری کے مہینے کی پہلی سے شروع کریں تو 2 ماہ پورے روزے رکھیے، ہو سکتا ہے کہ دونوں مہینے 29-29 کے ہوں تو 58 روزوں سے 58 روزوں سے کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اگر پہلی کے بعد کسی دن سے روزے شروع کریں تو اب پے در پہ 60 روزے رکھنے ہوں گے، تو اب 60 رکھنے ہوں گے. یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلائے، یہ اسی صورت میں کہ روزے 60 روزے یا جو بھی طریقہ بتایا وہ ممکن نہ ہو، تو اب یہ آپشن ہے کہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلائے. یہ ضروری ہے کہ جس کو ایک وقت کھلایا دوسرے وقت بھی اسی کو کھلائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 مساکین کو ایک ایک صدقہ فطر مثلاً 2 کلو میں 80 گرام کم گیہوں یا اس کی رقم کا مالک کر دیا جائے. یعنی یہاں دونوں میں سے کچھ کر رہا ہے, یا تو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا پھر ایک ہے صدقہ فطر دینا ہے. مگر یہ 60 مسکینوں کو, 60 مساکین کو ایک ایک صدقہ فطر کا مالک کر دیا جائے, ان کو دے دیا جائے. ایک ہی مسکین کو اکٹھے 60 صدقہ فطر نہیں دے سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی کو 60 دن تک روزانہ ایک ایک صدقہ فطر دے. روزوں کی صورت میں دوران کفارہ, اگر درمیان میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے. پہلے کے روزے شامل حساب نہ ہوں گے. اگرچہ ان سجن 59 رکھ چکا تھا, چاہے بیماری وغیرہ کسی بھی عذر انہیں مجبوری کے سبب چھوٹا ہو. اگر عورت نے رمضان کا روزہ توڑ دیا اور کفارے پہ روزے رکھ رہی تھی اور باری کے دن آ گئے, تو سرے سے رکھنے کا حکم نہیں, بلکہ جتنے باقی ہیں ان کا رکھنا کافی ہے. ہاں اگر اس عذر کے بعد عائسہ ہو گئی, یعنی اب ایسی عمر ہو گئی کہ اس کو باری کے دن نہیں آئیں گے, تو سرے سے رکھنے کا حکم دیا جائے گا کہ اب وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتی ہے. اور اگر اثنائے کفارہ, کفارہ کے روزے رکھنے کے دوران عورت کے بچہ ہوا تو سرے سے رکھے. عائشہ کی عمر کم سے کم 9 برس کی عمر سے وہ شروع ہو سکتی ہے وہ چیز باری والی, اور انتہائی عمر اس کی 55 سال ہے. یعنی 55 سال کی عورت عائشہ اور اس عمر کو سینے عیاس کہتے ہیں. یہ معلومات کے لیے 55 ایئرس کی جب عورت ہوتی ہے تو پھر یہ کہ یہ ہجری سن کے حساب سے یہ عائشہ الف سے عائشہ نہیں ہے, الف سے عائشہ یہ ہو جاتی ہے. پھر اس کو وہ باری کا جو معاملہ ہے وہ اس کو پیش نہیں آتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ ہے کہ خاتون اپنا فطرہ کشمش کے حساب سے دینا چاہتی ہیں, مگر شوہر ان کا چاہتا ہے کہ وہ گندم کے حساب سے دیں, تو کیا وہ اپنا فطرہ ادا کر سکتی ہیں؟
اگر اس پر فطرہ واجب اور اپنے پیسوں سے دے سکتی ہے تو شوہر کیوں روکے گا, بالکل دے سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جس پہ قرض ہو تو وہ یہ صدقہ فطر دے سکتا ہے؟
میرا سوال یہ, اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہو تو فطرانہ لازمی دینا ہے؟
جو صاحب نصاب ہے اس پر فطرہ واجب ہوتا ہے. اب اگر قرضہ دینے کے بعد وہ صاحب نصاب رہتا نہیں ہے, اور صاحب نصاب اس وقت ہونا ہے جب عید الفطر یعنی عید کے دن صبح صادق کے وقت وہ صاحب نصاب ہو, اس سے آگے پیچھے ہونے سے فطرہ واجب نہیں ہوتا, اسی وقت صاحب نصاب ہے تو اب فطرہ واجب ہے. قرض مائنس کر دیتا ہے تو اب صاحب نصاب نہیں رہ رہا تو پھر بھی فطرہ اس پر واجب نہیں ہوگا, پھر اب اس کے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اس پر واجب نہیں ہوگا. ورنہ یہ کہ جس پر فطرہ واجب ہوتا ہے اس کے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اس پر واجب ہوتا ہے. البتہ یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر بچہ بھی صاحب نصاب ہے تو بچے کے مال میں سے فطرہ ادا کر سکتا ہے یا پھر اپنے پیسوں سے ادا کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے ہم کسی مزار شریف کی تعمیرات میں دے سکتے ہیں یا زکوٰۃ کی رقم سے مزار شریف کی تعمیرات کروا سکتے ہیں؟
نہیں, زکوٰۃ میں شرط ہوتا ہے کہ کسی حقدار کو مالک بنا دیا جائے. اب جس کو مالک بنا دیا اب وہ اس کا مالک ہے, مختار ہے, بھلے مزار شریف اس سے بنائے, مسجد بنائے, اپنا پیٹ بھرے, کب تن ڈھکے, اس کو کلی اختیار ہوتے ہیں. یعنی زکوٰۃ کا جس کو ہم مالک بنا دیا ہر طرح سے با اختیار ہوتا ہے. درخواست یہ کہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ اصل ہے غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, غریبوں کے لیے, تاکہ یہ ان کی خوراک ہو، ان کا رہن سہن پہننے کا انتظام ہو. اب رہا یہ کہ دوسرے کاموں میں زکوٰۃ کا صرف کرنا، تو پہلے تو لوگ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اب نہیں لیتے اتنا، مالی طور پر بھی اب نہیں لیتے. علماء نے زکوٰۃ کا حیلہ کر کے دینی مدارس، تعمیر مساجد وغیرہ پر خرچ کرنے کی اجازت دی ہے. تو بہتر تو یہ تھا کہ لوگ صاف پیسہ اس میں دیتے، نہیں دیتے، زکوٰۃ میں جوڑے گھسا دیتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے آسانی سے، ان کے پیچھے پھرنا پڑتا ہے. تو اب ایسی صورت میں دیگر کاموں پر بعض لوگ جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں تو وہ لوگ زکوٰۃ کا حیلہ کر کے اپنے پاس رقم رکھ لیتے ہیں، وہ رقم رکھتے ہیں پھر علماء کو اس سے تحفے دیتے ہیں. مجھے پتہ ہے تحفے تحائف دیتے ہیں، سادات کرام کو نذرانے دیتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. علماء کو بھی صاف پیسے، سیدوں کے نانا جان کا تو صدقہ ہم کھا رہے ہیں، ان کو مطلب صاف پیسے نظر کیے جائیں. اب اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے بغیر نہیں مدد کرنا چاہتا اور سید ہے غریب مسکین، تو مالی اعتبار سے کمزور ہے سید صاحب، تو ان کو مطلب یعنی کہ اب نظر کرنے کا نہیں ہے، مطلب نہیں کر پا رہا ہوں، تو اب زکوٰۃ کا حیلہ کر کے سید کو دے سکتا ہے. اب یہ بھی کیا ہے کہ مدد ہی کی صورت ہے، لیکن عالم دین کو جو صرف نظرانہ دیتے ہیں، کوئی خوبصورت عطر کی شیشی دی، کوئی سوٹ پیس دیا اس طرح، تو یہ مطلب زکوٰۃ ان کاموں کے لیے استعمال نہ کی جائے. دینی کاموں کے لیے مجبوراً استعمال ہو رہی ہے، ہونا صاف پیسہ چاہیے تھا، مجبوری ہے. تو یہ ذرا پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح مزار شریف کی تعمیر، اگر واقعی کو ولی اللہ کا مزار ہے تو ایک اچھا کام ہے، لیکن اس میں بھی صاف پیسے استعمال کرنا یہی مناسب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کریانے کی دکان سے زکوٰۃ جو ہے نا وہ کیسے نکالیں، کیونکہ اس کا 4-5 لاکھ جو ہے نا ادھار بھی ہوتا ہے، 4-5 لاکھ کا سامان بھی ہوتا ہے، اور جدھر سے سامان لیتے ہیں وہاں سے بھی کچھ ادھار ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتا دیں کہ کیسے زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے.
ٹیکس دینا ہوتا ہے وہ بھی اپنا حساب تو کرتے ہی ہوں گے، اگر جو ہونیسٹ ہوں گے ٹیکس دیتے ہوں گے اپنے حساب سے درست، تو اس کو حساب کرنا ہوگا، تو زکوٰۃ میں بھی حساب تو کرنا پڑے گا نا. 4-5 یا 5 لاکھ آپ تصور کر لیں کہ میرے پاس ہے، 4 کریں گے تو ہو سکتا ہے 5 ہو. یوں کر کے آپ حساب، جو بھی اناج ہے پتا ہوتا ہے اتنی بوریاں ہیں، آدھی بوری ہے، اس کے وزن وزان سب کیے جا سکتے ہیں، پوسیبل ہے، ممکن ہے، اپنی طرف سے زیادہ جائے کم نہ جائے. اور جو قرضہ ہے وہ بے شک آپ اس کو مائنس کریں، آپ پر جو قرضہ چڑھا ہوا ہے حساب، جیسے کہ 50 لاکھ کا آپ کے پاس مال یا ثابت ہوا کہ ہے، 45 ہے، آپ نے احتیاطاً 50 لاکھ کا کر لیا کہ بھائی 50 ہے، اب آپ کے پاس 15 لاکھ قرضہ چڑھا ہوا ہے دینے کسی کو، تو 50 میں سے 15 مائنس کر دیں 35 لاکھ ہو گئے، 35 لاکھ کا 2.5% زکوٰۃ دینی ہے سالانہ، جو بھی اس کے شرائط پائے جانے، تو اب یہ کہ اس کی 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیجیے. تو اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے کاروبار تو ہوتے ہیں، تو حساب کرنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے اور مال کا میل دینا ہے. پھر یہ ایسا ہے کہ نہیں دیتا تو بھی، فرض ہونے کی صورت میں نہیں دیتا تو گناہگار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صلاۃ و تسبیح کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں. صلاۃ و تسبیح کو صلاۃ و تسبیح کیوں کہتے ہیں؟
اس میں 300 بار مخصوص تسبیح پڑھی جاتی ہے.
کیا اکیلے صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟
بالکل پڑھ سکتے ہیں.
صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟
اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے. اللہ کے پیارے پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا جان، اگر ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح ہر روز ایک بار پڑھیے، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو ایک بار پڑھ لیجئے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار.
صلات و تسبیح میں پڑھی جانے والی جو تسبیحات ہیں کیا ان کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں؟
انگلیوں پر نہیں، صرف یوں کر کے نہیں، بلکہ یوں جیسے ایک پڑھ لی تو یہ پہلا پورا ہے، یہ پورے کہلاتے ہیں، ہر انگلی میں تین پورے ہوتے ہیں، تو یہ دبائے، دوسری میں دوسرا ہلکا سا دبا لے، یوں بھی حساب ہو سکتا ہے، یوں گننے بیٹھیں گے یا تسبیح ہاتھ میں رکھیں گے تو یہ طریقہ درست نہیں ہوگا۔
طاق راتوں کے علاوہ صلات و تسبیح پڑھ سکتے؟
اصل صلات و تسبیح تو ابھی سنا تھا آپ نے کہ روزانہ پڑھنی ہے، انہیں بہترین یہ کہ روزانہ پڑھے، پھر ورنہ جمعے کو پڑھے تو پھر یوں بڑھتے بڑھتے زندگی میں ایک بار تو کم از کم پڑھ ہی لیے، ہر وقت غیر مکروہ میں یہ صلات و تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ کہ ظہر سے پہلے پڑھے، یعنی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اب پہلے صلات و تسبیح پڑھ لے پھر نماز ظہر پڑھے، یہ بہتر ہے۔ اب ہمارے یہاں تو خیر رات کو اعتکاف میں پڑھی جاتی ہے، بڑی راتوں میں تو درست ہے، اس میں کوئی کراہت کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہتر ہوتا ظہر کے وقت ظاہر کے پبلک جمع ہونا یہ دشوار۔
اگر کوئی صلات و تسبیح نہ پڑھے اس کے لیے کیا حکم ہے؟
گناہ گار نہیں ہوگا، ایک فضیلت سے محروم ہوا۔
کیا رمضان کے علاوہ صلات و تسبیح پڑھ سکتے؟
پڑھ سکتے۔
صلات و تسبیح کی جماعت کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟
سر اس کی کوئی جماعت واجب تو ہے نہیں، جماعت سے اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اس معنی لوگ پڑھ لیتے ہیں۔
صلات و تسبیح میں کون سی سورتیں پڑھنا بہتر ہیں؟
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس نماز میں کون سی سورتیں پڑھنا بہتر ہیں، تو فرمایا تکاثر، الحاکم التکاثر حتی عصر، سورۃ العصر، قل یا ایھا الکافرون، اور قل ھو اللہ احد، یہ چاروں سورتیں پڑھنی ہیں، یہ بہتر ہے۔ اگر اور کوئی سورتیں پڑھنی تب بھی صلاۃ و تسبیح ہو جائے گی۔
صلاۃ و تسبیح کی جماعت میں اگر ایک رکعت نکل جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟
امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، اور اسی طرح تسبیحات جو اس کی رہ گئی ہیں وہ بھی ساتھ میں، وہ جو بھی پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق وہ پڑھتا رہے، جو رکعت پوری کر کے قاعدہ آخری کر کے سلام پھیرے۔
عورتیں بھی صلاۃ و تسبیح گھر میں ادا کر لیا کریں اکیلے میں؟
بالکل کرنی چاہیے، ان کو اکیلے بھی ثواب ہے، مگر یہ جماعت نہ کریں، اکیلی پڑھ، بہتر جماعت کے بغیر ہی ہاں اکیلے ہی پڑھنا بہتر ہے، جماعت تو ہم سہولت کے لیے کر لیتے ہیں۔
عورتوں کے لیے؟
مردوں کے لیے بھی بہتر اکیلے، عورتوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اکیلی ہی پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیے جسے ہم سحری میں پی لیں تو پھر ہمیں پورے دن پیاس نہ لگے۔
دہی استعمال کرنے کچھ تو دہی سحری میں استعمال کرنے سے دن میں پیاس کم لگے گی، بالکل نہیں لگے گی ایسا تو نہیں ہے، پانی دن بھر میں ختم ہو جائے گا تو شام کو تو نقاہت بھی ہوگی، کمزوری بھی ہوگی، تاہم یہ کہ سحری، یہ بھی روزے پر مدد حاصل کرنے کے لیے، سحری کر لیں گے تو روزے میں قوت رہے گی، اسی طرح مطلب اگر دہی استعمال کر لیں سحری میں تو بھی قوت رہے گی، تو روزہ ایک عبادت ہے، اس میں مطلب اس طرح اس کو رکھا جائے کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ بندہ روزے سے ہی پھر کترا جائے، بالکل نڈھال ہو کے پڑا جائے، نہ سحری میں کوئی طاقت والی چیز کھائے، نہ اور دن میں بھی نہ احتیاط کرے بلکہ وہ دھوپ میں پڑا رہے، بیگاری کرے، خوب محنت کرے، بلکہ جو سیٹ ہوتا اس کو بھی مطلب یہ ہے کہ اپنے ملازم کو رعایت دے تاکہ یہ روزہ آسانی سے پورا کر سکے۔ اب جیسے جو روٹی بناتے ہیں ان کے لیے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ وہ آدھا دن کام کرے، روزہ رکھیں آدھا دن کام کریں، کیونکہ اگر پورا دن کام کریں گے تو روزہ پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ سہولتیں روزے میں ہوں، بھوک پیاس محسوس ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتی تو کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے، مثلا کوئی دن بھر اگر سویا پڑا رہے خالی نمازوں کے لیے اٹھتا ہے پھر سو جاتا ہے روزہ رکھتا ہے تب بھی روزہ اس کا ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یوں مطلب سہولتیں استعمال، یا بعض اوراد و وظائف ایسے بزرگوں کی طرف سے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اس طرح کا ورد بھی آدمی پڑھتا ہے کہ روزہ آسان ہو جائے گا، تو اللہ پاک نے مطلب ہمارے لیے بڑی آسانی رکھی ہے، اور سب سے بڑی بات تو سحری اسی لیے کی جاتی ہے اور سنت بھی ہے کہ روزے میں آسانی ہو، ورنہ تو اگر شروع میں تھا کہ سونے سے پہلے کھا لیا سو گئے، اب اٹھ کر کھایا، کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، سوئے تو روزہ شروع ہو گیا رات کو، مگر پھر بعد میں اللہ پاک نے وہ اس کے اسباب ہوئے اور نزول اور شان نزول بھی ہے اس کا، تو بہرحال اس کو رہنے دیں، تو اس میں یہ کہ پھر رعایت ہوئی کہ صبح صادق تک رات کو کھا پی سکتے ہیں، تب رات کو آدمی کھاتا ہے پیتا ہے بتدریج کھاتا ہے، ایک ساتھ سارے پانی آدمی پی لے سارا کھانا ڈال لے تو یہ ظاہر کہ نہیں ہو سکتا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے گلاس آدھا گلاس پیتے 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 مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہ پانی کا اتنا اسٹاک ہو جائے گا کہ دن کو بھی اس کو وہ اسٹاک کام آتا رہے گا۔ اچھا، اب شدت پیاس سے بچنے کے لیے تین روحانی علاج، بعد نماز فجر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صرف ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیجئے، انشاءاللہ الکریم روزے کی حالت میں پیاس کی شدت میں کمی محسوس کریں گے آپ۔ نمبر دو، یا مجیدو گرمیوں میں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیے، انشاءاللہ الکریم پیاس سے امن ملے گا۔ نمبر تین، یا ماجدو 10 بار پڑھ کر لیمو پانی وغیرہ پر دم کر کے گرمی کے موسم میں پیئیں، انشاءاللہ الکریم بیماری سے حفاظت ہوگی۔ اسی طرح روزے میں پیاس کی شدت سے حفاظت کے لیے سحری کھا کر ایک کھجور چبائیے اور ساتھ ہی پانی کا ایک گھونٹ منہ میں بھر لیجئے، دونوں کو اچھی طرح ہلا جلا کر مکس کر کے نگل لیجئے، اسی طرح پر ایک ایک کر کے تین کھجوریں کھائیے، انشاءاللہ الکریم روزے میں سارا دن پیاس کی شدت سے حفاظت ہوگی۔ پیاس تو لگے گی لیکن یعنی کہ آدمی نہیں بالکل نٹال ہو جاتا ہے، نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ مطلب روزہ پورا ہونا، بولتے بہت روزہ میرے کو لگا ہے، بہت لگا ہے بولتے ہیں بعض لوگ، تو یہ کیفیت پھر اس میں پریشانی کا اظہار، یہ بھی ظاہر کے آدمی کے لیے آزمائش ہے، یعنی اتنا پیاسا بھوکا ہو جائے کمزور پڑ جائے کہ نماز ہی نہ پڑھ سکے، اس کے پہلے سے اگر اس کی کوئی ایسی تدبیریں کر لینا کہ روزہ بھی خوش دلی کے ساتھ اس کا پورا ہوتا رہے اور دیگر عبادات بھی وہ بجا لاتا رہے۔ یا سمدو 134 134 بار روزانہ پڑھیے، بھوک اور پیاس سے امن رہے گا۔ تو سفر حج یہ پورا پورا عبادت ہے، تو آپ اس پہ بولے کہ نہیں یہ بھائی یہ عمل نہیں کرو، بھوک پیاس برداشت کرو زیادہ ثواب ملے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر آدمی کیسے کرے گا۔ تو اس طرح تدبیریں کرتا رہے، بیچ میں آرام بھی کرتا رہے، سائے میں بھی رہے، تھوڑا تھوڑا سفر کرے، پہلے تو سفر پیدل اونٹوں پر گھوڑوں پر ہوتا تھا تو یوں سہولتیں، تو اب خیر وہ صورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہیں۔ مکے سے اگر عرفات جائے پھر عرفات سے واپس حج کر کے مزدلفہ منا شریف پھر مکے شریف، تو یہ سارا راستہ جو ہے اس میں ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں پیدل حج کرنے والے کے لیے، تو لاکھوں حاجی پیدل حج کرتے ہیں مکے شریف سے، یہ پیدل چلتے ہیں میدان عرفات اور پھر اسی طرح واپسی وہ پیدل کرتے ہیں، تو یوں ایک قدم پر غالباً 7 کروڑ نیکیاں بن رہی ہیں۔ یہ تو ظاہر سہولتیں تو لیں گے نا، اس کے بغیر اب بالکل کڑی دھوپ میں وہ سفر کرے تو وہ تو پہنچ ہی نہیں پائے گا، تو گر پڑے گا۔ ہم لوگوں کی چونکہ سہولتوں والی زندگیاں ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے، الحمدللہ میں نے تو کوششیں کی ہیں شروع میں پیدل مکے سے میدان عرفات اور اس طرح، اب ظاہر ہے کہ پھر طاقت نہ رہی میرے میں، وہ آدمی کو ہرس ہوتی ہے، جو جوان ہیں چل سکتے ہیں ان کو یہ سعادت بار بار تو حج ملتا نہیں ہے، زندگی میں ایک آدھ بار آدمی جاتا ہے، تو اگر یہ طاقت ہے ہمت ہے ساتھ میں عورتیں وغیرہ بھی نہیں ہے چھڑا ہے جیسے، اس کو ہمت اگر ہوتی ہے تو کر لینی چاہیے، لیکن جو 2 قدم پر مسجد میں بھی اسکوٹر پہ چلتا ہے جاتا ہے آفس میں بیٹھتا ہے اسی میں، تو وہ ہمت نہ ہی کرے تو شاید پھر نہیں آدھے میں بیمار ہو جائے اور پھر مجھے یاد کرتا رہے بڑا جوش دلا دیا تھا اب میرا تو یاد ہوا، اسے پہلے سے پریکٹس ہونی چاہیے پیدل چلنے کی۔
آپ کی وضاحت سے لگتا ہے کہ عبادت پر قوت پانے کے لیے نہ صرف اس طرح کے معاملات کو لینا جائز بلکہ بعض صورتوں میں تو مستحب بھی ہے.
ہاں نہیں تو ایسی ہٹانے پڑیں گے مسجد سے پنکھے ہٹانے پڑیں گے. اگر پنکھے بند ہو جاتے ہیں تو کیا نماز میں دل لگے گا گرمیوں میں یار؟ تو اب یہ کہ آپ بولو کہ نماز میں تو مشقت ہونی چاہیے, محنت ہونی چاہیے, روزے میں مشقت ہونی چاہیے, تو پنکھا بند کر کے رہیں, اے سی کا تو نام بھی نہ لیں آپ, اور بالکل کمرہ بھی بند رکھیں کہ ہوا نہ آئے اور روزے کا مزہ اٹھائیں, یار یہ تو پھر زبردستی کا سودا ہے نا. عبادت میں نماز میں دل اسی صورت میں لگے گا یا کم از کم گرمی میں پنکھا تو چل رہا ہو. اور جو اے سی کے بغیر جو نہیں, جیسا اب اس وقت غالباً اے سی چل رہا ہوگا, تو یہ کہ ہزاروں سائے بھائی ہیں تو اگر اے سی چل رہا ہے تو ٹھیک ہے, مطلب یعنی کہ اطمینان سے علم دین سیکھ رہے ہیں. اگر گرمی ہے, پسینہ بہ رہا ہے, خارشیں کر رہے ہیں اور دل مطلب کھلی فضا میں جانے کو چاہتا ہے, ایک نقصان ہی تو ہوگا, یہ نماز میں بھی دل نہیں لگے گا. سہولت جو شریعت نے جائز رکھی وہ لے سکتے ہیں, بلکہ لینی چاہیے تاکہ ہماری عبادت اچھی طرح ہو سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
قرآن شریف میں جو 14 سجدے ہوتے ہیں, تو اپن ختم قرآن کرنے کے بعد وہ 14 سجدے ایک ساتھ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
بہتر یہی ہے کہ اگر اسی وقت کر لیا جائے سجدہ تو وضو شرط ہے اس میں, اور 14 اکٹھے کرتے ہیں تب بھی درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, اگر کسی اسلامی بہن کا اعتکاف کے دوران طبیعت خراب ہو جائے تو کیا ڈاکٹر کو گھر بلانا پڑے گا یا اسلامی بہن کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا؟ آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پوری ارشاد فرمائیے.
اگر گھر بلا کر ڈاکٹر سے علاج ممکن ہے تب تو گھر بلا کر ہی کر لیا جائے, اعتکاف کی جگہ سے وہ باہر نہ نکلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, کیا معتکف اذان دے سکتا ہے یا اسپیکر پہ بیان کر سکتا ہے؟
جی ہاں, معتکف اذان بھی دے سکتا ہے, اسپیکر پر بیان بھی کر سکتا ہے. اب اگر وہ مسجد سے باہر راستہ ہو, مؤذن جا سکتا ہے, جو فکس مؤذن ہے وہ تو مسجد کے باہر سے راستہ ہو اگر اذان دینے کے لیے, جیسے پہلے منارے پہ اذان دیتے تھے, اب تو ساؤنڈ کیبن وغیرہ بنتے, ساؤنڈ روم بنتے, تو اس کا بھی بالفرض راستہ باہر سے ہو تو مؤذن جا سکتا ہے چاہے وہ معتکف ہو, اور دوسرا معتکف جو باہر سے نہیں جا سکتا اگر مسجد کے اندر ہی سے راستہ ہے. ساؤنڈ روم جو فنا مسجد کہلاتا ہے, ضروریات مسجد کے لیے وہ ہوتا ہے, تو اس میں معتکف عام معتکف اذان کے لیے یا ویسے ہی اگر جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے, اور مائک پر بیان بھی معتکف کر سکتا ہے, ورنہ امام صاحب تو کیسے وہ کریں گے اتکا, ان کو تو خطبہ تو کم از کم مائک پہ دینا پڑتا ہے, آج کل لوگ زیادہ ہوتے ہیں, تو میں صرف مائک پر بھی بول رہا ہوں اور میں تو ساری دنیا میں آواز آلات کے ذریعے پہنچا رہا ہوں, یوں سمجھ لیں, تو کوئی حرج نہیں اس میں, لیکن یہ ڈکلیئر نہیں ہے نا کہ میں معتکف ہوں یا نہیں, جب تک میں خود نہ کہوں کہ میں معتکف ہوں. کیوں کہوں؟ یہ کہہ کر کہہ دیا. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ ان معتکفین کے صدقے میرا بھی اعتکاف قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
زکات ایڈوانس میں, یعنی کہ پورا سال, اب جو نیا سال شروع ہوگا اگلے ماہ رمضان میں, میں نے حساب کرنا ہے, ہر مہینے میں 5,000, 10,000, 20,000, یعنی کہ ایسے زکات ادا کر سکتا ہوں اور ماہ رمضان میں جا کے حساب کر لوں, ایسے ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟
زکات ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے, ادا ہو جائے گی, لیکن آخر سرے پہ جب حساب کریں گے نا تو جتنی باقی ہوگی وہ سب پھر فوری دینی ہوگی. اب اس میں یہ کہ عوام میں یہی مشہور ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا نا, جس تاریخ کو, چاہے وہ رمضان شریف کا ہو, محرم کا مہینہ ہو, رجب شریف کا مہینہ ہو, کوئی سا بھی مہینہ ہو, تو اس کی جس تاریخ کو دن کے بجے یا جتنے رات کے بجے جتنے بجے ہوں گے, مثلا یہ کہ سمجھو کہ محرم شریف کی 10 تاریخ ہے اور محرم شریف کی 10 تاریخ کو صبح کے 10:10 پر صاحب نصاب ہوئے, تو یہ اب اس کا سال شروع ہوا, اور آئندہ سال شرائط موجود رہنے کی صورت میں شرائط جس کے پائی ہیں، تو اگلے سال 10 محرم کے صبح 10:10 پر اس پر زکات فرض ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس نے ایڈوانس میں دی تو ٹھیک ہے، ایڈوانس میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، حساب رکھے اس کا، زیادہ جائے کم نہ جائے، وہ ٹائم آ گیا جس پر زکات فرض تھی، اب فرض تو اب ہوئی، اب جتنے بھی باقی ہیں زکات کے اب فوراً دینے، اب تاخیر نہیں ہو سکتی بلا عذر، تاخیر کرے گا بلا عذر بغیر صحیح مجبوری کے تو گناہگار ہوگا، اس لیے ایڈوانس میں دینا بہت مفید ہے، اچھا ہے۔ رمضان شریف میں بھی اگر دیتے ہیں تو اچھا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس تاریخ کو فرض ہوتی ہے زکات، یہ ذہن میں رکھنا، ایڈوانس میں رمضان شریف میں دے دیا کریں، مدینہ
بہتر لگتا ہے،
نفس پر بھی آسان ہوتا
ہے۔ حضور ابھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ یار وہ کیش نہیں ہے کیا کریں، تو اب وہ ایڈوانس وغیرہ دینے کے لیے کیش نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن فرض ہونے کے بعد بھی کیش نہیں ہے اور وہ تاخیر کا حساب کر رہا ہے، اب تاخیر ہو رہی ہے، کیش نہیں ہے، مال بک نہیں رہا ہے، زمین بک نہیں رہی ہے، یہ نہیں بک رہا، وہ نہیں بک رہا، پیسے آ نہیں رہے، کہاں سے میں زکات دوں، حضور ان کو کیا آپ ارشاد فرمائیں؟
وہی ایڈوانس میں دیتے رہے، اور ویسے نفس پر بھی 2-3-5 کروڑ جس پر زکات ہوگی ایک دم سے وہ کسی کو دینے کے لیے اس کو تھوڑا یوں شوق لگے گا، نفس ہے نا تنگ کرے گا، تھوڑے تھوڑے دینے پر اتنا مطلب بوجھ نفس پر نہ پڑے شاید، تاہم یہ کہ زکات تو دینی ہے، پائی پائی کی دینی ہے، یہاں نہیں دیتے کوئی آپ کو بولنے والا نہیں ہے، آخرت میں اس کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا، جتنے جو مال جس کے زکات نہیں دی جائے گی نا وہ مال سانپ کی صورت میں آئے گا، بادشاہ پکڑ کے وہ اس کو کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، بہت مطلب ہے کہ کڑی سزائیں قیامت کی ہیں۔ اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے، صرف 2.5% زکات ہے، 100 میں سے 2.5 روپے، وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے، جس پر اس کی باقاعدہ نصاب ہے تو اس پر جو فرض ہوتی ہے تو وہ مطلب اونلی 2.5% ہے، ورنہ وہ ڈاکو لے جاتے ہیں تو وہ 2.5-5% کا خیال نہیں ہوتا، وہ بعض کو پورا صفایا کر دیتے ہیں، سیلاب آتا ہے سب کو بہا کر لے جاتا ہے، آگ جلتی ہے تو دیکھتی ہی نہیں کہ یہ سونا ہے یا چاندی ہے یا خون پسینے کی کمائی ہے یا کیا ہے، سب کو مطلب وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، یوں مطلب ہے کہ وہ 2.5% دیں گے تو یہ سب کو انشاءاللہ پروٹیکشن مل جائے گا آپ کے مال کو بھی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر منہ میں چھالا بنا ہو اور وہ پھٹ جائے، اس کا ذائقہ خلق میں محسوس ہو تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
اگر مواد اندر بہ گیا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، پیپ نکلا، خون نکلا، اور اس کو بچانا بھی ہے، ویسے بھی روزہ نہ ہو تب بھی بچانا ہے، حلق میں اگر مزہ محسوس ہو رہا ہے اس کا، یہ جو خون پیپ جو نکل رہا ہے اس کا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
کسی سید صاحب کو زکات دے دی، پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا کہ تو سید صاحب تھے، کیا کریں؟
اگر غور کیا تھا کہ یہ زکات کے حقدار ہیں یا نہیں ہے، سید کا تو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ عام طور پر ان کو مسکین سمجھ کر، زکات کا حقدار سمجھ کر، غور کر کے دے دیا تو ہو گئی، غور نہیں کیا تھا اور اٹھا کے دے دی تھی، اب یہ کہ دینی پڑے گی زکات، نہ ہوئی دوبارہ پلے سے دینی پڑے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے، کلی کرنے میں اگر پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو روزے کی قضا لازم آئے گی یا کفارہ بھی دینا ہوگا؟
اگر روزہ یاد ہو اور پانی حلق سے نیچے واقعی اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، ایک روزہ قضا کرنا ہوگا رمضان شریف کے بعد، اور پورا دن جو ہے اگر یہ دن کے کسی بھی وقت ہوا تو غروب آفتاب تک روزہ دار کی طرح رہنا واجب ہے، کھا پی وغیرہ نہیں سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
عید الفطر کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں، عید کی نماز سب سے جلدی والی پڑھنی چاہیے یا لیٹ والی؟
میٹھی عید جو ہے نا وہ اس میں لیٹ پڑھتے ہیں، مستحب ہے نا، اور بقرعید میں جلدی پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس دونوں میں یہ صورت ہے کہ وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو گیا ہو، بعض اتنی بقرعید میں جلدی کرتے ہیں کہ وقت میں شک رہتا ہے، وقت پورا کنفرم ہو جائے، شک نہ ہو، اور سلام وقت کے اندر اندر پھرنا ضروری ہے عید کی نماز میں۔
عید مبارک کن الفاظ میں کہنا بہتر ہے؟
مبارک باد دینے کا طریقہ، عید کے دن خوشی کا اظہار، اور تقبل اللہ منا و منکم، یعنی اللہ پاک ہم سے اور تم سے نیک اعمال قبول فرمائے کے ذریعے مبارک باد دینا مستحب ہے، اس طرح مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا بھی. یہ فتح رضویہ شریف کے الفاظ ہیں، تقبل اللہ منا و منکم، یہ مراد یہی ہے کہ نیک اعمال قبول فرمائے. تقبل اللہ منا، اللہ پاک ہم سے، اور من و منکم، اور آپ سے قبول فرمائے، یعنی نیک اعمال قبول فرمائے، نیکیاں قبول فرمائے، رمضان کی عبادتیں قبول فرمائے. اب عید رمضان شریف کی عید مبارک کر رہا ہے، تو یہاں یہ ایک ہے کہ مطلب نیک اعمال رمضان کے قبول فرمائے، کہ جو بھی مراد ہو نیک اعمال قبول فرمائے، یا زندگی بھر کے نیک اعمال قبول فرمائے، جو بھی یہاں مراد ہو.
مقتدی نے امام کے تکبیر کہنے پر زبان سے تکبیر نہیں گئی،
اگر عید کی تکبیریں جو چھ زائد تک،
چھ زائد تکبیر
یہ واجب ہے، تو اگر یہ نہیں کہے گا تو واجب سے چھوٹے گا نا، اس کا
زبان سے ادا کرنا،
زبان سے ہی ادا کیا جائے گا. تو باقی تکبیرات انتقالات جو ہیں، رکوع سجود وغیرہ، یہ سنت ہے،
عید
یہ ہر نماز میں سنت ہے.
عید کی تکبیر کہتے ہوئے کتنی آواز ہونی چاہیے؟
کم از کم اپنے کانوں سے سن سکے، جبکہ کوئی سننے میں رکاوٹ نہ ہو.
کیا عید کا خطبہ بھی توجہ سے سننا ضروری ہے؟
ہر خطبہ، عید کا بھی، نکاح کا بھی، سب کا سننا جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ان پر فرض ہے.
نمازی عید کے بعد جو آپس میں گلے ملتے ہیں، یہ اس کے کرنے کا کیا حکم ہے؟
جائز ہے،
مصافحہ بھی، ہاتھ ملانا بھی، گلے ملنا بھی،
ہاں سب جائز ہے. جبکہ کوئی اور فتنے کا خوف، جیسے امرد ہو، خوبصورت لڑکا ہے، اس سے ملنا یہ فتنے کا موقع ہے، محل فتنہ ہے، تو نہ ملے. یا بڑے سے بھی اگر کوئی ایسی دل میں کوئی غلط، شاید مرد ہے وہ سمجھتا ہوگا جو میں کہنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ نہ ملے.
حضور تھوڑا اس سے ہٹ کر، گلے ملتے ہوئے بعض ایسے آپس کے بے تکلفی ہوتی ہے، اور جھٹکا دیں گے، دبائیں گے، اٹھا لیں گے، اس سے میری معلومات میں ہے کہ تکلیفیں ہوئی ہیں، بلکہ مجھے وہ حج کے دنوں کا حضور واقعہ یاد ہے کہ طواف زیارہ کرنے کے بعد آپس میں مل کر مبارکباد دے رہے تھے کہ عرفات بھی ہو گیا اور ماشاءاللہ طواف زیارہ بھی ہو گیا، تو ملتے ملتے اسے اٹھایا ہوگا، اس کو یوں، تو اس کو اٹھایا تو اس کو کمر میں ایسی
جھک
پڑ گئی کہ اس نے کہا مجھے کس نے پیچھے سے مارا ہے، وہ یہی کہتا مجھے کسی نے پیچھے سے مارا، جب ہم میں بھی دیکھ رہا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ شاید چند دنوں تک اس کو ویل چیئر پہ لے کر، وہ رمی جمارات سب تقریباً ویل چیئر پہ لے کر کرنا پڑا اس کو، لوگوں کو. اس طرح کا مذاق بعض اوقات کسی کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈال سکتا ہے.
بعض اوقات نازک پوائنٹ ہوتے ہیں، بس وہ نازک پوائنٹ پہ جھٹکا آ گیا تھا، تو یہ بےچارے کو یہ ہو گیا ہوگا. جیسے میرے ساتھ بھی تو ہوا تھا نا، کہ یہ منچ سے مجھے کسی نے اٹھا کر وہ اتارا، میرا خیال ہے وہ، اب وہ بہرحال میرے نصیب، میرا مطلب اس پہ کیا، وہ ادھر زور لگ گیا، زور لگ گیا تو وہ ہاتھ اتر آئی، یہ ہرنیا ہو گیا، اب اس کا آپریشن کروایا، اور بس اس کے بعد میری زندگی میں فرق پڑ گیا. ابھی تک وہی میں نے کیا سمجھا، میرا وجود جو ہے وہ ناکارہ ہونے کی طرف بڑھ گیا، ایج فیکٹر بھی ہے. بس پھر اس کے بعد میں سمجھو کہ اٹھ نہیں سکا ہوں اب تک، اب وہ بہرحال عمر بھی بڑھتی جا رہی، اٹھنے کی کوئی آگے امید بھی نہیں ہے. اللہ پاک بس ایمان کے ساتھ مدینہ میں شہادت دے، اور اب اٹھے تو میرا جنازہ اٹھے مدینہ میں، آقا کی گلیوں میں گھومتا ہوا جھومتا ہوا نکلے.
اللہ خیر والی، عافیت والی، سنت و بھری طویل زندگی آپ کو عطا فرمائے. اور اس میں یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ وہ جس کا کام جس کا ہے نا، اسی کو کرنے دینا چاہیے. بعض اوقات ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ اس طرح کا ہم کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں چونکہ عادت نہیں ہوتی، پریکٹس نہیں ہوتی، تو بسا اوقات کسی اور کو ہم نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو اس میں ہم کو احتیاطیں کرنی چاہیے.
میں خود مجھے اس کے بعد سے محتاط ہو جاؤں، میرے کوئی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، میں حتی الامکان نہیں اٹھانے دیتا. میں ایک اس طرح مخصوص ہے، وہ اٹھاتے ہیں، ان کا ایک ہاتھ بیٹھ گیا ہے، دوسرا اپنے حساب سے کرے گا تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ بھی آپ کو احتیاطی کرنی چاہیے، خصوصاً بوڑھا جو ہوتا ہے نا، اس کی ظاہر ہے کہ وہ اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، باڈی پارٹ بظاہر وہ اپنے کو یوں ٹھیک ٹھاک لگتا ہوتا ہے لیکن اندرونی طور پر وہ بےچارا آزمائشوں میں ہی ہوتا ہے، احتیاط ہی کرنی چاہیے. اور اسی طرح جو دباتے ہیں نا، جیسا ابھی ایک قصہ سنایا، واقعی دباتے ہیں یوں اٹھاتے ہیں، ہنستے کہہ کہہ مارتے ہو، یہ جس کو اٹھائے وہ بھی اٹھاتا ہوگا دوسروں کو، آپس میں بے تکلفی ہوتی ہے. تو یہ گلے ملنا نہیں ہے، یہ مذاق مسکری بس کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح گلے ملنا ایک مہذب طریقے پر جو لوگ ملتے ہیں، مطلب اس طرح آدمی ملے.
کیا نماز عید سے پہلے کچھ کھا کر جانا سنت ہے؟
رمضان شریف اور عید الفطر میں کوئی میٹھی چیز کھا کر جائے، 3 کھجوریں 5 کھجوریں یہ بہتر ہے، 7 کھجوریں طاق عدد میں، یہ نہیں ہے کوئی سی میٹھی چیز کھا کر جائے یہ بہتر ہے، مستحب ہے. بقرعید میں کچھ نہ کھا کر جائے، اور قربانی کی اپنے یا جو قربانی اس نے اگر کی ہے عید کے دن، اس کی کلیجی سے ابتدا کرے.
نماز عید سے قبل مرد کو نفلے پڑھنا مکروہ ہے، کیا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟
جی ہاں، عورتیں بھی جب تک عید کی نماز نہیں ہو جاتی گھر میں نفل نہ پڑھیں.
عید کے روز پڑھنے کا کوئی خاص وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیے.
جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح یعنی روحوں کو اس کا حصہ ثواب کرے، تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار یعنی نور داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ پاک اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ میری وائف روزے کی حالت میں تھی اور تقریباً 40 یا 45 منٹ پہلے بے ہوش ہو گئی تھی، تو ہم نے اس کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے منہ پہ پانی چھڑکا اور پانی پلایا، تو کچھ دیر بعد میں ہوش میں تو آ گئی، کیا اب یہ روزہ ہوگا یا روزہ ٹوٹ گیا؟
اللہ پاک شفا عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے ان پر. بیٹے روزہ تو اس طرح جبکہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہلکے میں پانی اتر گیا بے ہوشی کے عالم میں، تو روزہ اور آپ نے پلایا ان کو، یہ روزہ تو ٹوٹ گیا. جیسے بارش میں کوئی لیٹا ہوا اور بارش کا پانی منہ میں چلا گیا، حلق سے نیچے اتر گیا سوتی حالت میں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. گناہگار وہ نہیں ہوں گی، ان کو تو پتہ ہی نہیں بیچاری کو ڈال دیا گیا، اور یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی گھبرا کے ایسا کر لیا، لیکن یہ خوف خدا والے آدمی ہیں، جب تو پوچھا
معلومات ہے
کیا ہوا. اللہ پاک سب آپ کو شاد و آباد.
آمین آمین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah. Here it is, Madani Muzakirah.